आगे जी
पता नहीं बात बड़ी अजीब सी लगती है कि हजरत इब्राहिम ये कहें कि हाजर रबी, ये इस्तेफामिया भी नहीं है कि क्या ये मेरा रब है, ये भी लहजा नहीं है, लेकिन ये कहना जैसे आपने फरमाया कि उनको हम ये नहीं कह सकते तुम मुशरिक हो, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हम मुशरिक हैं।
नहीं, वो ये भी नहीं कह रहे। देखिए बुनियादी तौर पर ये जैसे हम अपने साइंस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें प्रूव करते हैं, तो उससे पहले हम एक अजम्पशंस का एक सिलसिला बन करते हैं और उसमें भी दो तरीके होते हैं, यानी कि बाज़ औक़ात हम उन चीज़ों को अज्यूम करते हुए चलते हैं कि जो करेक्ट होती हैं और बाद में उनको करेक्ट प्रूव कर देते हैं, और बाज़ औक़ात हम उन चीज़ों को अज्यूम करते हुए चलते हैं जो रॉन्ग होती हैं और इस बात को प्रूव करते हैं कि यह गलत है। जब आप किसी प्रूफ तक पहुंचते हैं दो रास्तों से पहुंचते हैं, एक अफर्मेटरी रास्ता होता है, कंट्रडिक्टरी रास्ता होता है, कि मैंने अज्यूम किया कि इट इज ओके, लेकिन मुझे पता है कि मुझे मेरा प्रूफ क्या है कि इसको गलत साबित करें। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो सीरीज ऑफ आर्गुमेंट है वो इस रास्ते पे चलते हैं कि काला हाजा रब्बी, ये मेरा रब, लेकिन सितारा जल्दी गुरु हो गया। इस पर जाहिर है कि इनमें अगर बात की जाए ना बहुत तफसीली है, जुजियात पे भी की जाए कि इस पर भी आप बाकायदा रिसर्च कर सकते हैं कि वो सितारा कौन सा था, वो अय्याम कौन से थे कि जिसमें एक ही रात में उनको सितारा भी नजर आ गया और चांद भी नजर आ गया और सूरज भी नजर आ गया और गुरु भी हो गया, सब वो सब चीज़ें, लेकिन हमें इससे बहस नहीं करना। थोड़ी ही देर में वो सितारा प्रूव हो गया, जिसके बारे में रिवायतों में भी आया कि सितारा ज़ोहरा, ज़ोहरा को अक्सर औकात मतलब खुशनसीबी की देवी और या शायद नौसत का सितारा नौसत समझा जाता है, ज़ोहरा सितारा ज़ोहरा और दिलीख, ये दो कदीम ज़माने से चले आ रहे हैं कि जिनमें से एक खुशबख्ती और एक बदबख्ती और नौसत, मतलब मरीख जो है वो नौसत है क्योंकि उसका रंग सुर्ख होता है, तो मरीख को कहते हैं पत्थरारी के अलावा। तो वो सितारा जिससे लोग इल्म नुजूम की राह से अपनी किस्मतों को वाबस्ता समझ रहे हैं गुरु की, अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक और सदा बदलती हुई प्रूफ, और ये प्रूफ कहाँ से आ रहा है, फितरत से आ रहा है, फितरत डूब जाने वाले को रब के हैसियत से कबूल करने से मोहब्बत नहीं होती, यानी रब ऐसा नहीं हो कि जो कभी नजर आए कभी गायब हो, उसे रब नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसी हस्ती रब की सिफत पर पूरी नहीं होती। ला उहिब्बु या उहिब्बु का लफ्ज बहुत कुछ है, और ये वही चीज़ है कि जो मैंने जनाब अमीर उमैया अलैहिस्सलाम के जुमले में आपको बताया कि मैं फितरत इंसानी मुहब्बत करती है अपने रब से, अपने माबूद से, उसकी सिफात के साथ, यानी जब भी इंसान की फितरत को उसका रब मिल जाएगा जिसकी वो तलाश में है, जिसकी सिफात उसके अंदर से नमोदार हो रही हैं, तो वो रब या वो मादूद उसकी मोहब्बत का मरकज बन जाएगा। मेरी मोहब्बत का मरकज डूब जाने वाले नहीं बन सकते। अब यहां पहला स्तर था हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। दूसरा फलम्मा रअ अश्शम्सा बाज़िगतन, फलम्मा रअ अल-क़मरा बाज़िगतन, कि जब देखा कि कमर या चांद तुलू हो गया सितारे के डूबने के बाद, क़ाला हाज़ा रब्बी, उन्होंने कहा यह है, अब जाहिर है कि सितारे से ये ज़्यादा रोशन भी है और साइज में ज़्यादा बड़ा भी है, और इन तीन अजराम फलकी की परस्तिश कदीम ज़माने से चली आ रही है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, सूरज, चांद, ज़ोहरा, मरीख, ये ज़माने कदीम से इनकी एक हैसियत इल्म नुजूम के अंदर चल रही है, या अगर थोड़ा आगे जाके ज़ोहर और इस कस्म के, तो कमर उसकी बात आई, चांद की बात आई, उन्होंने कहा ये मेरा रब है। फिर ये जो हाजा रब्बी है, ये हकीकतन कौम का अकीदा है जो वो दोहरा रहे हैं कि कौम इनको अपना रब समझती है। फलम्मा अफला, وہ بھی ڈوب گیا. تو یعنی اب پچھلی دلیل برقرار ہے, اس کو دہرایا نہیں ہے, لیکن وہ دلیل برقرار ہے کہ جو ڈوب جانے والے ہوتے ہیں وہ نہ فطرت کے لیے مورد محبت بن سکتے ہیں نہ بحیثیت مقبول کیے جا سکتے ہیں, اور دلیل برقرار. لیکن اب حضرت ابراہیم ایک تھوڑی سی پریشانی کا بھی اظہار کر رہے ہیں, تھوڑی پریشانی کا بھی اظہار کر رہے ہیں. لئن لم یہدنی ربی, اگر میرا رب میری ہدایت نہ کرے, لأکونن من القوم الضالین. یہ وہی ہدایناہ السبیل سے اس کو جوڑے رکھیے گا ساری بات, کہ رب ہی ہے جو ہدایت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب کے سوا کسی اور کو دلچسپی بھی نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہیں. اس میں کس کو دلچسپی ہے کہ آپ اپنی منزل کمال تک پہنچیں, مجھے نہیں دلچسپی ہے, رب کو دلچسپی, خالق کو دلچسپی ہے. جس نے بنایا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جس کو میں نے خلق کیا ہے وہ اپنے مقصد و ہدف تخلیق کو پورا کرے. تو اس وجہ سے رب کو اس بات سے بھی دلچسپی ہے کہ جہاں بھی میرا بندہ رستے سے ہٹے گا, فالین فال آپ کو یاد ہے مطلب گمراہ, جب بھی اپنے رستے کو کھوئے گا تو میں اس کو دوبارہ واپس کروں. کیوں؟ اس لیے کہ رب چاہتا ہے کہ آپ صراط پر آئیں, رب چاہتا ہے کہ آپ اپنے ہدف کو پائیں واپس. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر یہ بات کر رہے کہ اب میں پریشان ہوں, ٹھیک ہے, جس کو بھی میں کہتا ہوں کہ یہ میرا رب ہے اور میں اس سے اپنی دل بستگی چاہتا ہوں اور اس کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہوں, تو غرور ہو جاتا ہے. ایک سادہ سی لاجک کہ میں اس کی طرف بڑھتا ہوں کہ اس کو اپنے رب کی حیثیت سے قبول کروں, یہ میرا ساتھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. جیسے اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ایسے ہی نہیں ہوتا کہ انسان کسی شخص کی طرف جاتا ہے کہ یہ فلاں صاحب ہے, بہت باثر ہے, ان کے زیر تربیت ان کی ربوبیت سے فیض اٹھاؤں, وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ بہت سارے معاملات میں مدد ہی نہیں کر پاتے. دولت کو سمجھتا ہوں کہ یہ میری رب بن سکتی, وہ بھی بہت ساری چیزوں پہ چھوڑ دیتی. خاص طور سے جہاں بھی صحت کے معاملات آ جاتے ہیں, میں پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ خدا نے بہت سارے فیڈرز اس دنیا میں رکھے حقیقت کی طرف متوجہ کرانے کے, ان میں ایک بہت بڑا فیڈر جو ہے وہ صحت اور بیماری کے مسائل ہیں. جہاں انسان کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ سوائے میرے رب کے اور کوئی اس مسئلے میں میری مدد نہیں کر سکتا, دولت دولت سب رہ جاتی ہے. تو میرا رب, میں اگر گمراہ ہوں کبھی تو مجھے پوری امید ہے کہ جب تک میں خود ڈس آنےسٹ نہیں ہو جاؤں, بےمان نہیں ہو جاؤں, میرا رب مجھے ضرور راہ پہ واپس لے آئے. لئن لم یہدنی ربی, اگر میرا رب میری ہدایت نہ کرے, لأکونن من القوم الضالین, اگر وہ ہدایت نہ کرے تو میں تو ضالین میں سے ہو ہی جاؤں. تیسرا مرحلہ ہے, فلما را الشمس بازغتا قال هذا ربي هذا اكبر. اب حضرت ابراہیم دو کے ڈوب جانے سے تو پریشان بیٹھے تھے, انہیں پتا نہیں کہ پہلے کہا یہ ستارہ یہ رب ہے وہ بھی غروب ہو گیا, پھر یہ چاند کو کہا یہ رب ہے وہ بھی غائب ہو گیا, اب پھر تیسری چیز نکل آئی آسمان میں, اور وہ جو تیسری چیز نکلی وہ سب سے زیادہ روشن تھی, سب سے زیادہ بڑی تھی. اب انہوں نے کہا شاید یہ رب الشمس بازغتا, جب اس کو طلوع ہوتے دیکھا, کہا یہ میرا رب ہے, لیکن اب ایک اضافہ کیا تاکہ وہ جواز تو بنے, کہ تو کو تو کہہ چکا ہوں کہ یہ میرے رب ہے اور وہ ڈوب گئے, اب اس کے بارے میں ایک نیا جواز کیا پیدا کیا, حاضر اکبر, یہ سب سے بڑا نظر آ رہا ہے, یہ میرا رب ہے. اور یہاں تو میں نے آپ کے ساتھ مقرر کیا تھا کہ قرآن کریم نے جو یہ جملہ نقل کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, یہ ان کی بالکل سادگی بدل گئی, کیونکہ شمس مؤنث ہے زبان کے لحاظ سے اور حضرت ابراہیم اس کے لیے لفظ حاضر استعمال کر رہے ہیں, یعنی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یا ابراہیم پہلی دفعہ سورج دیکھ رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں کیا چیز ہوتی, یا یا انہیں یہ بات نہیں پتا ہے کہ اس کے لیے پراپر لینگویج کا یوز ہوتی ہے, کیونکہ ایک دیکھیں ایک فطری طور پر آپ سوچیں, آپ دور سے کسی کو آتے دیکھیں جس کی آپ شناخت نہ کر سکیں, تو آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ اس کو مذکر رکھ کے بات کریں گے. آپ یہ کہیں گے یہ کون آ رہا ہے یا کون آ رہے ہیں, کون آ رہی ہے کبھی نہیں بولے. تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تینوں کی بات کی تو تینوں کو مذکر اس مسئلے میں, کہ جیسے آپ ایک بالکل سادہ لینگویج جو یوز کرتے ہیں تو یہ کہیں گے کون آ رہا ہے, یہ کیا ہے, کیا ہے, کیا ہے, تو شمس کو بھی اسی زمن میں مذکر استعمال کیا, آزا ربی آزا اکبر, یعنی جس سے پتا چلتا ہے کہ ابراہیم بالکل محفوظ ہے. کیوں, اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ بھی میں نے پچھلی دفعہ عرض کی تھی کہ جب یہی حضرت ابراہیم دوبارہ سورج کے ہی حوالے سے نمرود سے جب مکالمہ کرتے ہیں تو وہاں پر شمس کے لیے صحیح لینگویج استعمال کرتے ہیں, فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, یہی نہیں کہتے کہ تم اس کو مونس, کہ اگر تو واقعی خدا ہے تو میرا رب اس کو مشرق سے نکالتا ہے, تو اس کو مغرب سے نکال کے دے, تو وہاں پر صحیح لینگویج, لیکن یہاں پر زبان گرامر بدل, ہاضا ربی ہاضا اکبر, فلما اخلت, اور جب وہ بھی غروب ہو گیا تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب میرے پاس کوئی گنجائش نہیں, یا قومی انی بلیم مما تشرکون. اب یہ ٹکڑا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم کس چیز سے جہاد کر رہے تھے, شرک. ان کی گفتگو, ان کی بحث یہ نہیں کہ خدا ہے یا نہیں, بلکہ ان کی اصل گفتگو یہ تھی کہ تم خدائے وحدہ لا شریک کے ساتھ جو اتنے سارے طاقت کے مراکز بنا کے بیٹھے ہو, ان سب کو جو نفع و نقصان میں شریک سمجھتے ہو یہ غلط, تو یہ سورج اور چاند کی سائیکل سے تمہاری فصلیں اگتی ہیں, تمہاری زندگی کا نظام چلتا ہے, اس لیے تم اس کے آگے سر جھکا کے بیٹھ گئے نہیں. اور یہی وہ چیز ہے, یعنی یہ بات بہت اچھی وہ ڈاکٹر علی شریعتی نے بیان کی کہ یہی وہ چیز ہے جو آگے چل کے انسانوں پر واضح ہو گئی کہ یہ سب چیزیں انسانوں کے اوپر نہیں ہیں, انسانوں کی خدمت کے لیے ہیں. کہ اب انسان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ چاند اور سورج میرے خدمت گزار ہیں, یہ میرے لیے ہیں اور میں خدا کے لیے ہوں. انبیاء نے آ کے یہ بات سمجھا, یعنی کہ جو تم نے جہاں دیکھا طاقت دولت اس لیے ہے کہ تاکہ تم اس سے معاشرے کی خدمت کرو, نہ کہ اس کے ہاتھ بن جاؤ.
کیا
یہ بات انبیاء نے سمجھی, لیکن حقیقتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ سزا فطرت ہے, ہر وہ شخص جو زندگی پر اپنے ارد گرد کی زندگی پر فطری انداز سے غور کرے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے, بری ہوں مما تشرکون, تمہارے شرک سے میرا کوئی تعلق نہیں, میں بری ہوں. اور پھر جو جملہ آپ کا آیا ہے بہت 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 پسند, انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض, یہ فطرت کا فیصلہ ہے, انی وجہت, میں نے اپنی جہت کو اپنے رخ کو پھرا لیا, اس کی جہت سے, جیسے ہم کہتے ہیں نا میچنگ, میں نے اپنی ڈائریکشن کو اس کی ڈائریکشن سے میچ کر دی, کس کی ڈائریکشن, للذی فطر السماوات والارض, جو آسمانوں اور زمین کا خالق نہیں ہے, آسمانوں اور زمین کی فطرتوں کا بنا. تو یہ اس جگہ تک جب آپ پہنچتے ہیں, کہاں سے پہنچتے ہیں, اپنی فطرت کی وجہ سے, اس جملے تک, اس جملے تک انسان پہنچتا ہے اپنی فطرت کی وجہ سے, اگر اس پر پڑے ہوئے دبیز غفلت اور جہالت کے پردوں کو ہٹانے میں کامیاب, اور تھوڑے تھوڑے, یعنی کہ اب یہ بات اگر آپ کہیں دیکھیں جیسے کوئی انسان کسی دوسرے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, مجھے نہیں پتا کہ دوسرا شخص کیا ہے, لیکن میں اپنے بارے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ چیز بالکل صحیح. جب انسان اپنی زندگی میں واقعاً توحید کا طلبگار ہو اور ہر وہ شے جس کو اس کی فطرت دلیل کے ساتھ قبول نہ کر پائے, اس کو اپنے وجود میں داخل نہ ہونے دے, آپ کی فطرت آپ کو یہ چیز لازمی دکھاتی ہے. بس دو باتیں یاد رکھیے, جس چیز پر آپ کنونس نہ ہو اندر سے اس چیز کو کبھی قبول نہ ہو, چاہے کوئی بھی کرے. اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے ہمیشہ کہ جیسے شہید مطہری نے بھی کئی جگہ پر یہ بات کہی کہ شک جو ہے وہ ہر یقین کی ابتدا ہوگی. کہ آپ پہلی دفعہ کوشچن کرتے ہیں, آپ کے اندر سے یہ سوال پیدا ہونا فطری ہے کہ میرا کوئی معبود ہے یا نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن منطق قرآنی یہ ہے کہ منطق قرآنی یہ کہتی ہے کہ نہیں ہے کا سوال فطرت سے کبھی نہیں ہوتا. معبود نہیں ہے کا سوال فطرت سے کبھی برآمد نہیں ہوتا, بلکہ فطرت سے یہ سوال برآمد ہوتا ہے کہ میرا معبود کون ہے, میرا رب کون ہے, اور کیا معبود اور رب ایک ہی ہے یا الگ الگ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ منطق ہے, جو یہ پوری حجت ہے, اس میں یہ ان مسائل کو بنیادی طور سے حل کیا کہ میرا معبود کون ہے, میرا رب میرا پرورش کنندہ کون ہے, پرورش کرنے والا کون ہے, معبود اور رب ایک ہی ہیں اور واحد ہیں. اس نتیجے تک انہوں نے یہاں پہنچا کہ انی وجہ تو اب پھر بھی میں نے آپ سے کہا گیا ابھی حضرت ابراہیم کو پراپر ورڈز نہیں پتا ہیں, اصطلاحات نہیں آتی ہیں, لیکن حقیقت فطرت فطری زبان میں بات کر رہے ہیں. انی وجہ تو میں نے اپنی جہت کو ملا لیا اس کی جہت سے جو فتح سماواں کے والارض آسمانوں اور زمین کی فطرتوں کا ہے. حنیفاً, اور میں اپنے اس عمل میں حنیف, حنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے, حالت عدالت پر بیچ رستے میں قائم ہوں. یعنی اگر آپ ایک رستے پر چل رہے ہیں, اس رستے کے بالکل بیچوں بیچ چل رہے ہیں, نہ دائیں کی طرف آپ کا جھکا ہوا ہے نہ بائیں کی طرف جھکا ہوا ہے, اور آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو کے چل رہے ہیں, ڈگمگاتے لڑکھڑاتے بھی نہیں, اس حالت کو آپ کیا کہیں گے؟ کہ میں نے جب اپنی جہت کو اس کی جہت سے جو آسمانوں اور زمین کی فطرتوں کا خالق ہے, تو یہ اس طریقے سے نہیں کہ کبھی میں ادھر جھک جاؤں ادھر جھک جاؤں. اب دائیں اور بائیں اور افراد و تفریق کا کوئی سوال نہیں, بلکہ اب میں اس راہ پر حالت حنیفیت میں قائم, اعتدال کے ساتھ قائم, استقامت کے ساتھ قائم. وما انا من المشرکین, اور میرا کوئی تعلق شرک سے. یہ فطرت, جیسا میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ خود قرآن کریم کا جو سیاق ہے وہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی کے زیر تربیت نہیں رہے, کسی کی بات نہیں سنی, کسی کی تبلیغ نہیں جانی, کوئی لینگویج اصطلاح کچھ نہیں پتا, بالکل سادہ الفاظ جانے, اور ان سے یہ سب کچھ صادر ہو رہا ہے. اب ایک بات اور بہت اہم کہ ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں تو ان لوگوں کی نبیوں کے ساتھ ہے, یہ سارے معاملات خدا کے ساتھ, خدا نے انبیاء کے ساتھ کیے, آئمہ کے ساتھ کیے, ان کو فضیلتیں دیں, ان کو کرامتیں عطا کی, ہم بیچارے کہاں اس زمرے میں آ سکتے ہیں, ہمیں کیسی یہ چیز نصیب ہو سکتی ہے. قرآن کریم اس کی 100% نفی کرتا ہے. آپ اگر دقت کریں ان تمام آیتوں میں کہ جہاں پر انبیاء کی کرامتوں اور فضیلتوں کی بات ہے, لیکن یہاں ایک بات میں اور واضح کروں, ہم لوگ فضیلت کا معیار نبوت یا رسالت یا امامت کو سمجھتے ہیں, جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے. فضیلت کا معیار ولایت, فضیلت کا معیار کیا ہے؟ ولایت. ولایت کا مطلب بندے اور خدا کا رشتہ، ولایت یعنی دو چیزیں، دو ہستیاں، دو شخصیتیں آپس میں اس طریقے سے نزدیک آ جائیں کہ ان کے درمیان دوری اور حجابات اور سب ہوئے، اس رشتے داری کے قائم ہونے کو ولایت یا تولیٰ کہتے ہیں. تو جس چیز کی وجہ سے انسان با کرامت اور با فضیلت ہوتا ہے وہ نبی اور رسول بننا نہیں ہے، وہ ولی خدا بننا ہے. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو چیز ان کے لیے وہ ہمارے لیے نہیں ہے، تو آپ کو یہ بات ثابت کرنا پڑے گی کہ خدا نے ان کے لیے ولایت کا دروازہ کھولا اور میرے لیے بند کر دیا. یہ بات کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا. نبی اور رسول اور امام عہدے ہیں، رینکس ہیں، کہ خدا کو انسانیت کے لیے ایک نظام ہدایت کو قائم کرنا تھا، اس کے لیے عہدے بنائے اس نے، اور ظاہر ہے کہ ان عہدوں پر بافضیلت انسانوں کو ہی مقرر کیا. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا نے فضیلت یہاں پہ ختم کر دی. فضیلت خدا نے یہاں رکھی ہے ولایت میں. ایک جملہ ہمیں احسن زادہ عملی نے بیان کیا، بہت اچھا اس کو سمجھنے کے لیے، کہ نبی یا رسول یا امام یہ اسماء حسنہ الہیہ میں سے نہیں ہیں. یہ بات درست ہے؟ ولی اسم خدا ہے. تو جو رشتہ میرے اور آپ کے یا کسی بھی انسان اور خدا کے درمیان قائم ہوتا ہے، وہ اسم ولی سے قائم ہوتا ہے. نبی اور رسول اسماء حسنہ الہی نہیں ہیں جس سے انسانوں کی، بلکہ وہ رینکس ہیں جن پر خدا نے ان انسانوں کو، آپ بالکل غلط جگہ پہ فوکس کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے ان کو نبی اور رسول اور امام بنا دیا اور باقی سارے انسان بے فضیلت ہیں. اس کے جواب میں خدا کہہ رہا ہے میں نے ان کو نبی اور رسول اور امام اس وجہ سے بنایا کہ انہوں نے ولایت میں ترقی کی، اور یہ ترقی تمہارے لیے، یہ دروازہ میں نے تمہارے لیے بھی بند کیا کہ جس مرتبہ ولایت پر فائز ہونے کے وجہ سے میں نے ان کو منتخب کیا، وہ راہ ولایت تمام انسانوں کے لیے باز ہے. اور پھر آپ قرآن کریم میں جن آیتوں میں انبیاء کی فضیلت ہے، آپ غور کیجئے گا کہ انبیاء کے فضائل کا ذکر کرنے کے بعد ہمیشہ خدا کا بیان جنرلائز ہوتا ہے. سورہ وفاقات میں ہے یا سورہ شعراء والصافات میں، کہ جہاں پر خدا نے نبیوں کی بالکل ایک سیریز میں فضائل بیان کیے، اور یہ جملہ کہے گا وفضلنا علی العالمین، لیکن اس کے ساتھ ایک جملہ اور لگایا ہے کہ وکذلک نجزی المحسنین، یعنی یہ صرف ان کے نبی ہونے کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے، اس وجہ سے فضیلت ہے کہ وہ صاحبان احسان میں سے. اور اس مقام احسان کے بارے میں حدیث پیغمبر ہے کہ مقام احسان یہ ہے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کو پیغمبر اکرم نے مقام احسان سے تعبیر کیا. تو وَقَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب خدا نے ان کے لڑکپن کے حوالے سے بیان کیا تو وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ جب یہ اپنی بلوغت کی شدت کو پہنچے تو ہم نے موسیٰ کو حکم اور علم، حکمت اور علم عطا کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس کی وجہ ہے یہ نہیں کہ ہم نے ایک شخص کو کہہ دیا یہ پیغمبر ہے سب کچھ اس کو دے دیا، بلکہ وجہ ہے. ان آیتوں میں بھی جب آپ آگے جاتے ہیں اینڈ جہاں پر اس کا ہوتا ہے، یہ پورا واقعہ سورہ انعام کی آیت 73 سے لے کر 88 تک، 73 سے 88، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ کی ہدایت، ہدایت پہ بات کر رہے ہیں، یہ اللہ کی ہدایت، یہ جو کچھ ابراہیم کو عطا کیا، ابراہیم کو نسل دی، فضیلت دی، کرامت دی، ذالک ھدا اللہ، یہ ہدایت ہے اللہ کی، یہدی بہی من یشاء من عباده، جس کے وسیلے سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، صرف ابراہیم یا اولاد ابراہیم کے لیے مخصوص نہیں ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا بیان ہمیشہ آخر میں جنرل ہو جاتا ہے. آپ قرآن کریم میں ان تمام آیتوں کو غور کر کے دیکھیں جہاں انبیاء کے فضائل ہیں، پہلے اسپیسیفک واقعات کی صورت میں، بعد میں جنرلائز، کہ یہ جو کچھ ہم نے نبیوں کو عطا کیا ایسا نہیں کہ صرف ان کو، بلکہ یہ سب کا سب تمام بندوں کے لیے. سورہ مزمل کی آیتیں آپ کو یاد ہیں، یہ اللہ کا رستہ ہے، جو چاہے پتہ تک پہنچنے کا رستہ بنا دیا، یہ سبیل خدا ہے اور جو چاہے خدا تک پہنچنے کے لیے سبیل کو اختیار کر لے. کسی سے خدا نے اس راہ کو بند نہیں کیا، ولایت کی راہ کسی پر بند نہیں کیا. ہاں اس نے اپنی مصلحت کے مطابق لوگوں انبیاء اور اوصیاء اور اولیاء چنے، ائمہ چنے، صحیح، اس پر میں اور آپ بحث نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا نے کہا کہ یہاں پر بحث باب و حجت بنا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ رسالت ہوتا ہے، یہ خاتمہ کرامت و فضیلت انسانی نہیں ہے. انسان کی فضیلت و کرامت وابستہ ہے ولایت پروردگار سے. یعنی کون سا انسان اپنے اور خدا کے درمیان کتنے حجابات برطرف کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس پر ڈپینڈ کرتی ہے فضیلت انسان کی. اور یہ چیز میرے اور آپ کے سب کے لیے منصف. تو یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ کی ہے، اور اس کے ذریعے سے خدا اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر ابراہیم اور ان کی ذریت جن کے پیچھے فضائل بیان ہوئے ہیں، اگر یہ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو بھی انہوں نے عمل کیا ہے جس کی وجہ سے یہاں تک پہنچے، سب کا سب حق تو ضائع ہو جائے. یعنی وہ بھی بیسک رول سے باہر نہیں ہے، لا کی اپلیکیشن ان پر بھی ہے. اب یہاں پر آیت بالکل جنرلائز ہو رہی ہے، ہمارے اعمال کیوں حق ہو رہے ہیں، ہماری نمازوں کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا، عبادتیں کیوں کسی مقام پہ نہیں پہنچا رہی ہیں؟ اس لیے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشركون، کہ ان میں سے اکثریت ایمان نہیں لاتی اللہ پر مگر یہ کہ ساتھ کو مشرک ہے. یہ شرک ہے کہ جو انسانوں کے عمل کو ہٹ کر دیتا ہے، اس کے اثر کو آگے نہیں لاتا. بات واضح ہوگی، جنرلائز ہوگی، کہ انسانی فطرت اگر اصلی شکل میں ہو تو یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے. انسانی فطرت اگر آلودہ نہ ہو تو انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض، کا خود پہنچتی ہے. اور جیسے ہی فطرت یا انسان یہ فیصلہ سناتا ہے کہ مجھے علاوہ معبود حقیقی کے کسی سے دلچسپی نہیں ہے، خدا کی جانب سے اس کے لیے پردے ہٹنا شروع ہوتا ہے اور اشیاء کی حقائق اس کو نظر آنا ہے، تاکہ وہ ہر قسم کی، کیونکہ دیکھیے انسان اس وقت تک گمراہی کا شکار رہتا ہے جب تک شے کے ظاہر کو دیکھتا رہتا ہے، لیکن اگر کسی شے کے باطن یا حقیقت اس پہ آشکار ہو جائے تو پھر ادھر ادھر ہونے کی کوئی سبھی نہیں. اسی لیے اس کی جو میں نے نتیجہ بیان کیا ملکوت سماوات و عرض پہ نظر کرنے کا، بولے یقون من الموقنین، کہ آسمانوں اور زمین کی ملکوت پر نظر کرنا یا اس کو دیکھنا یقین کرنا چاہیے، تاکہ آپ ابراہیم ہر شے کی حقیقت کو دیکھ رہے ہیں. اب کسی شک اور گمراہی کا کوئی گزر نہیں. اور یہ جو رستہ ہے، یہ 15 آیتوں میں بیان کیا خدا نے، 15 آیتوں جن میں کہ ابراہیم نے یہ کیا، یہ کیا، ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو چھوڑا، اس کے جواب میں ہم نے ان کو اسحاق و یعقوب دیے، سب ریزننگ کے ساتھ کہ یہ ابراہیم کی ذریت میں نبوت کو قرار دے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم نے خدا کے سوا سب کچھ چھوڑ دیا. یہ سب کا بیان ہے, پوری ذریت ابراہیم کی فضیلت کا بیان ہے. لیکن دیکھیں وہاں بھی بے جملہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, کہ جو صاحب احسان ہو اس کو یہ جزا ملے گی, وہ اس مقام پہ پہنچے گا. اور ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ, اور ہدایت کے عنوان سے بات کر رہی کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے. اب یہ ہدایت عجیب و غریب ہے جو ابراہیم کے لیے سمجھ میں آئی, نظر آئی کہ یہ ہدایت فطری کا بھی کمال ہے اور اس میں خدا کی طرف سے بہت زیادہ اضافہ ہے. پردوں کا ہٹ جانا, حقائق کا آشکار ہو جانا, علم کا محکم ہو جانا, یہ سب کا سب ان سب کو خدا آخر میں سمیٹ رہا ہے ایک لفظ ہدایت سے. اور اس ہدایت کو کون سی چیز خراب کرنے والی ہے؟ شرک. انسان کیوں اس ہدایت پہ نہیں پہنچ سکتے؟ اس لیے کہ وہ خدا پر ایمان کے ساتھ ساتھ مشرک ہیں. لیکن اب آپ کو شرک سمجھ میں آ گیا کہ شرک کا مطلب ہم کہتے ہیں خدا کو نہیں مانتا, یہ غلط ہے. شرک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا کو نہیں مانتا, بلکہ شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کو ماننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بااختیار مانتا ہے. یہ مطلب ہوتا ہے شرک, کہ خدا کی قوت و قدرت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی قوت و قدرت پر ایمان رکھے گا. اور اس کی بنیادی طور پر مراکز دو ہوتا ہے, یا تو وہ جہاں سے انسان کو نفع و نقصان پہنچتا ہو, یا وہ جگہ جہاں پر انسان طاقت کا دباؤ ہو سکتا. میں آج میں کہیں اور بھی پہنچنا چاہ رہا تھا لیکن اور وقت نہیں, انشاءاللہ آئندہ. اور ایک چیز میں بار بار آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ تقریباً نیت ہماری یہ ہے کہ ان تین آیتوں پر ہی ہم انشاءاللہ اپنے بیان کو ختم کر دیں گے, ختم کر دیں گے سمراد رمضان سے پہلے. آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ کچھ نوٹس بنائیں, اور یعنی نوٹس سے مراد ہے کہ جو باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں. کیونکہ دیکھیں ایک مسئلہ بہت بڑا ہوتا ہے, جو انسان کہہ رہا ہے ظاہر ہے کہ میرے ذہن میں بھی کچھ فکر ہے جو الفاظ کے سانچے میں ڈھل کے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اور جب آپ ان الفاظ کو سن رہے ہیں, قبول کر رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں ایک فکر پیدا ہو رہی ہے. ان دونوں افکار کو میچ ہونا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. یعنی میں نے جس فکر کے ساتھ بات کی اور آپ کے ذہن میں جو فکر پیدا ہوئی, وہ دونوں ایک ہونی چاہیے. اس کا پتہ صرف اسی وقت چلے گا کہ جب آپ ان باتوں کو تھوڑا سا پوائنٹ وائز سمجھ لیں گے, لکھ لیں گے کہ میں نے ان چیزوں سے یہ مطلب مراد لیا, مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں, اور مجھے اس میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں, تب ہماری گفتگو اصل میں مکمل ہوگی. ورنہ پھر بات پوری نہیں ہوتی, کیونکہ بہت زیادہ امکان اس بات کا, بلکہ یقیناً ایسا ہوگا کہ بہت سارے افراد ابھی تک وہ سمجھ رہے ہیں جو میں نہیں سمجھانا چاہتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں پہلے سے بہت ساری باتیں موجود ہیں. آپ جب بھی کسی نئی بات کو قبول کرتے ہیں تو پرانی چیزوں کے ساتھ اس کو مخلوط کر کے ایک نئی فکر بناتے ہیں. یہ مسائل موجود رہتے ہیں, اور یہی کام ایکچولی تعلیم و تربیت ہے, اسی سے کام ایک فکر کی ڈیولپمنٹ کو مانیٹر کیا جائے. لیکن یہ چیز اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ کا تعاون مل سکے. یہ خدمت کرنے میں تیار, لیکن آپ لوگ جب تک اس کو لکھیں گے نہیں, جب تک بتائیں گے نہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, ہم اس کو یوں دیکھ رہے ہیں, یہ پرسپیکٹو, اس وقت تک تو میں ظاہر کوئی کمنٹس نہیں دے سکتا.
جی
بولیے. یہ بات تو ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں, یہ بات ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں کہ آئمہ اور انبیاء کو اگر آپ خدا کے علاوہ سمجھتے ہیں, یعنی وہی پاور سینٹر سمجھتے ہیں علاقہ سے, تو یقین نہیں چلتا. یہ بیسک تھیم کیا ہے کہ اگر ہمارا یقین اور ایمان یہ ہے کہ خدا نے اب اپنی ذات اقدس کو آشکار کیا ہے ان تجلیات کے ذریعے سے جو اس نے اپنی مخلوقات کی، اور ان تجلیات میں افضل ترین آئمہ بنی ہے، اور میں ان کے پاس اس لیے جاتا ہوں تاکہ اپنے رب و معبود کو پہچان سکوں، یہ وہی ہے. اور اگر آپ ان کو جیسے کہ یہ جی اگر آپ اجازت دیں وہ معذرت کے ساتھ کہ ہم بعض اوقات یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ خدا نہیں چاہ رہا تھا امام حسین کے لیے، اس میں بہت زیادہ اس لیے کہ ہم امام حسین کو مانتے ہی اس شخصیت کے طور پر ہیں جو اس نے خدا کے بغیر کچھ کرتے ہی نہیں سکتے. ہم امام حسین کے بارے میں یہ بھی تک ایسے ڈیولپ کر لیں کہ خدا نہیں چاہ رہا تھا اور وہ چاہ رہے، یہ جو ہے یہ چیز کو آپ کسی بھی چیز کو، یعنی یہ بات ضرور ہے کہ اس میں شرک کا ایک پہلو نکل سکتا ہے اگر آپ ان کو انڈیپینڈنٹ پاور سینٹر سمجھتے ہیں کہ خدا نہیں چاہے وہ چاہے، خدا نے منع کر دیا میں نہیں دوں گا، انہوں نے زبردستی کر دی، اگر یہ تو پھر مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نور خدا ہے جو ان ہستیوں میں جھلک رہا ہے، میں نے کہا اللہم صل علی